يا حسين يا حسين يا حسين
يا زاي حسين درس غائے حسين.
اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور مرحومہ کے درجات کے بلندی کے لیے بار دیگر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صَلَّى خدا محترم. یہ دنیا دار آزمائش ہے اور ہم سب کو یہاں پر ایک آزمائش گاہ میں بھیجا گیا ہے. یہ دنیا راحتوں کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا زحمتوں کی جگہ ہے. مومن اس دنیا کو عارضی جگہ سمجھتا ہے اور کافر اس دنیا کو جنت سمجھتا ہے. یہ دنیا مومن کے لیے زندان اور جنت ہے کافر کے لیے. یہی فرمایا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. لہذا ذہن گرامی, اگر انسان کی دید یہ ہو کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور مجھے اس آزمائش گاہ سے عہدہ برا ہونا ہے, نبرد آزما ہونا ہے, اور جو ڈیوٹیز اللہ نے میرے اوپر عائد کی ہیں ان ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے انجام دینا ہے, اور جو بھی آزمائش انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے آ جائے اس میں مجھے صبر دکھانا ہے, استقامت دکھانی ہے, حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, اور ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. تو اگر انسان ازان کرنے اس دید سے اس دنیا میں وارد ہوتا ہے تو ایسا انسان کامیاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی پہلے ہی فرما رہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پانچ قسم کے تم سے امتحان لیے جائیں گے اس دنیا کے اندر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے امتحان نہیں لیا جائے گا, میری آزمائش نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ آتے ہیں زانی گرامی, ہر شخص ہی پریشان ہوتا ہے. خصوصاً ہم مولانا حضرات سے بہت ساری ہماری مومنات رابطہ کرتی ہیں, برادران رابطہ کرتے ہیں, پریشان حال ہوتے ہیں. اور جو وہ رابطہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ اظہار اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ساری مشکلات صرف ان کے لیے دنیا میں سب سکھ سے. حالانکہ ہر انسان نذرانہ گرامی کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا. کسی کے یہاں کوئی بیماری ہے تو کسی کے یہاں کوئی مالی مسئلہ ہے, کسی کے یہاں کوئی اور پریشانی ہے, کسی کے یہاں موت ہے اور کسی کے یہاں بچوں کی آزمائش. کسی کے بچے ہیں تب بھی آزمائش, کسی کے بچے نہیں ہیں تب بھی آزمائش. آزمائش ہے نذرانہ گرامی. اللہ مال دے کر بھی آزمائش کرتا ہے, اللہ مال چھین کر بھی آزمائش کرتا ہے, اللہ اولاد دے کر بھی آزمائش کرتا ہے, اولاد چھین کر بھی آزمائش کرتا ہے. تو نذرانہ گرامی, اگر انسان کی دید الہی ہو, انسان کی دید اخروی ہو اور اس دنیا کو عارضی سمجھے اور آزمائشوں کا مرکز سمجھے, تو انسان بڑے احسن طریقے سے اس آزمائشگاہ سے عبور کر سکتا ہے. کہاں عبور کر سکتا ہے؟ ابدی دنیا کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, لام لام تاکید ہے, اللہ عربی زبان کے اندر لام لا کر تاکید کر رہا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ راحت سے رہے گا, نہیں, آزمائش ضرور ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ نذرانہ گرامی انا بھی اسی بات کی علامت ہے کہ ضرور بالضرور تاکید ہے تمہاری آزمائش ہوگی, ہر شخص کی آزمائش بلا استثناء. نہ کوئی نبی سے مستثنا ہے, نہ کوئی معصوم مستثنا ہے, نہ ہم جیسے گناہگار مستثنا ہے, سب کی آزمائش ہوگی. کس چیز سے آزمائش ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ, مِنَ الْجُوعِ, بھوک کے ساتھ, خوف کے ساتھ, مال کی کمی کے ساتھ, جان کے چلے جانے کے ساتھ اور نعمتوں کے تمام ہونے کے ساتھ. اللہ نعمت دے گا, نعمت واپس بھی لے سکتا. نعمتیں دے کر بھی آزمائش ہے, نعمتیں چھین کر بھی آزمائش ہے. کبھی انسان رفاہ میں ہوتا ہے, نذرانہ گرامی, نعمتیں برس رہی ہوتی اور انسان اپنے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے. جب اولاد کی کثرت ہے, نعمتوں کی فراوانی ہے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, تو انسان جب ٹینشن نہیں ہوتی تو اللہ کو بھول جاتا ہے. ٹینشن ہوتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے, امام زمانہ یاد آتے ہیں, امام حسین یاد آتے ہیں. یہ نذرانہ گرامی سب کے ساتھ ہے. ہم سب غافل ہیں. اللہ آزمائشیں دے کر, مشکلات دے کر, پریشانیاں دے کر اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. یہ بندہ میرا تھا, یہ بندہ دنیا کا نہیں ہے, یہ بندہ میری ملکیت ہے. یہ بندہ دنیا کا کیوں بن گیا؟ یہ بندہ مجھ سے غافل کیوں ہو گیا؟ تو اس پر آزمائش ڈالوں گا کہ شاید یہ میری طرف متوجہ ہو جائے. تو نذرانہ گرامی, یہ ساری آزمائشیں اسی لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتا ہے, اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے, اہل بیت سے توسل کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں, گناہ محب ہو جائیں. اور اللہ آپ کو آزمائشوں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان کے اندر پختگی پیدا ہو جائے. آزمائشیں انسان کو پختہ بناتی ہیں, یاد رکھیے. شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فیلسوف, بہت بڑے عالم دین, نذرانہ گرامی مفکر ہیں, واقعی ایک بہت بڑے مفکر ہیں عالم اسلام کے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں, دانہ جب زمین میں جاتا ہے, دانہ جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس وقت تک یہ دانہ کونپل نہیں بنتا, اور یہ کونپل اس وقت تک درخت نہیں بنتی کہ جب تک اس دانے کو چاروں طرف سے زمین فشار نہ دے. جب چاروں طرف سے دباؤ پڑتا ہے, فشار آتا ہے اس دانے کے اوپر, پھر اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے. گویا یہ فشار اس کے شکوفہ ہونے کا سبب ہے. انسان مومن کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, ابتلاءات ہوتی ہیں, وہ انسان مومن کو شکوفا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کا سبب ہوتی ہیں۔ جوان یہاں بیٹھے ہوئے، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بزرگ جنہوں نے اپنی طویل زندگی گزاری، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، لیکن جو دو چار یہاں جوان بیٹھے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ کبھی پریشانیوں میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائشوں میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور کبھی یہ بھی نہ سوچیں کہ ساری آزمائشیں میرے لیے ہیں کیا، نہیں، آپ سوچیں سب کے لیے آزمائشیں تو تسلی ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آزمائش نہیں آتی ہو، سب سے بڑی تسلی آپ کے لیے یہ۔ اور آزمائشیں آتی کس لیے، فلسفہ کیا ہے؟ ایک، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دوسرا آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے، آپ کی شخصیت کو طاقتور بنانے کے لیے، آپ کے ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے اندر شجاعت پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر صبر و تحمل و برداشت کا مادہ بڑھانے کے لیے، یعنی آپ کی شخصیت اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ جس کے اوپر آزمائشیں نہیں آتی وہ کمزور ہوتا ہے، جس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور بہتر طریقے سے صبر کر کے استقامت دکھا کر جب وہ ان سے عہدہ برا ہوتا ہے تو ایک طاقتور انسان بن کے نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا زانی گرامی، یہ آزمائشیں انسان کو طاقتور بناتی ہیں، قوموں کو طاقتور بناتی ہیں۔ قوموں کے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آپ دیکھ لیں وہ قومیں کیا ہو جاتی ہیں، طاقتور ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو زانی گرامی، صاحبان ایمان کے اللہ ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے آزمائشوں کی بدولت، لیکن اگر کوئی منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، تو اللہ اس کے سارے اعتماد کو سلب کر لیتا ہے، اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، وہ اس کے لیے عذاب الہی ہے وہ آزمائش۔ لیکن مومن کے لیے آزمائش نعمت ہے۔ لہذا ہر انسان نے اس دنیا میں جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ سب سے زیادہ حق اگر کسی کو زندہ رہنے کا تھا اس کائنات پر تو وہ محمد والے محمد تھے، اس سے بڑھ کر کسی کا حق ہے ہی نہیں۔ ہماری زندگیاں ان کی بدولت ہیں، ان کے وسیلے سے یہ کائنات کا چرخ ان کے وسیلے سے چل رہا ہے۔ جیسے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ ہم جوان یہاں بیٹھے ہیں جن کی والدہ اس دنیا سے گئی ہیں، ان کے لیے تسلی کے لیے یہ جملہ ہے زانی گرامی، کہ آج ان کی والدہ گئی ہیں، کل ہم جائیں گے، سب نے جانا ہے، کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہتے ہیں حتیٰ کہ فقط انسانوں کی اور ذی روح جانداروں کی موت نہیں ہے، بلکہ شجر کی بھی موت ہے، حجر کی بھی موت ہے، آسمان کی بھی موت ہے، زمین کی بھی موت ہے، چاند کی بھی موت ہے، ستاروں کی بھی موت ہے، حتیٰ ملک الموت کی بھی موت ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا زانی گرامی؟ ملک الموت کی بھی موت ہے، اسے بھی موت آنی ہے، اسے بھی فنا ہونا ہے، اور کون بچے گا؟ اللہ رب العزت بچے گا۔ اللہ جو قادر مطلق ہے صرف وہ بچے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ ہم اور آپ جو اپنے تندرستی پر، اپنے جسم پر اتراتے ہیں، ہم جو اپنے مال پر اتراتے ہیں، ہم جو اپنے اختیارات اور اپنے منصب پر اتراتے ہیں، فرعون جیسے تاریخ میں آئے، حامان جیسے تاریخ میں آئے، نمرود جیسے تاریخ میں آئے، قارون جیسے اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے۔ جانے گرامی، نہ جانے کتنے قارون ابھی اور آنے ہیں، نہ جانے کتنے نمرود اور فرعون آنے ہیں، لیکن وہ سب چلے جائیں گے اور اکیلی ذات اللہ کی باقی رہے۔ اور قرآن مجید میں خدا نے کہا لمن الملک والیوم، کہ آج کا دن کس کا دن ہے؟ جب کوئی نہیں رہے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئے گی، آج کس کا دن ہے؟ آج میرا دن ہے۔ کہاں ہیں تمہارے اختیارات؟ کہاں ہیں تمہارا مال؟ کہاں ہیں تمہاری اولادیں؟ کہاں تمہاری جائیدادیں؟ کہاں ہیں تمہارے اختیارات؟ کہاں تمہارے عہدے؟ تم فرعون بنے پھرتے تھے، تم صدر بنے پھرتے تھے، تم وزیر اعظم بنے پھرتے تھے، تم بڑے اکڑتے تھے اپنے جسم پر، تم بڑے اکڑتے تھے اپنے مال پر، تم بڑے اکڑتے تھے اپنے اختیارات پر، تم اپنے پڑھ لکھ گئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تندرست ہو گئے، تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے مومنین سے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے اپنے ماں باپ سے، پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ماں باپ پہ توجہ نہیں دیتے۔ وہی ماں تھی کہ جس نے 9 مہینے اپنے شکم میں تمہیں جگہ دی، یہ ماں تھی کہ جس نے تمہیں دودھ پلا کر جوان کیا، تم تو کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیں نا اذان کرام، انسان کتنا بے بس ہے، پیدا جب ہوتا ہے کتنا بے بس ہے کہ اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ اگر اس بچے کی غلاظت صاف کرنے والی ماں نہ ہو تو یہ غلاظتوں میں پڑا رہے۔ یہ ماں ہے جو تمہیں پاکیزہ بناتی ہے، اور ایک مومنہ ماں، حسین کی ماننے والی، جناب زینب کی ماننے والی، جناب زہرا کی ماننے والی مومنہ ماں، کہ جو تمہارا جسم بھی پاک کرتی ہے تمہاری روح کو بھی پاک کرتی ہے، تمہیں صحیح عقیدہ دیتی ہے، تمہیں صحیح کردار سکھلاتی ہے، تمہیں در اہل بیت پر لے کر آتی ہے، تمہیں حسین کا ماتمی بناتی ہے، اپنی آغوش میں لے کر جب مجلس حسین میں لے کر جاتی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے ماؤں کا، کبھی ہم نے ان چیزوں کو سوچا ہے؟ جانے کرا ماں نے تمہاری گھٹی میں حسین کی محبت ڈالی، غم حسین تمہاری گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ کس وجہ سے اذان کرام، انسان کتنا بے دین ہو جائے لیکن ایام غم میں انسان مغموم ہو جاتا ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ امام حسین کے غم کے ایام آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اپنی دودھ میں حسین کی محبت گھول کے پلا دی، اور یہی حسینیت انسان کو اللہ تک لے کر جاتی ہے، یہی حسینیت اور حسین کی محبت، غم حسین انسان کو قرب خدا کی منازل طے کرواتی ہے۔ زانی گرامی بہت بڑا احسان ہے، تو ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے زانی گرامی، لیکن سرمایہ کیا ہے؟ عمل صالح، اہل بیت سے انس، اہل بیت سے توسل، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں مولانا ہو کے آپ سے کہتا ہوں اس ممبر میں بیٹھ کے، میری نمازیں کسی قابل، میرے روزے کسی قابل، میں حج کر لوں کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ جو حسین کے غم میں آنسو بہتے ہیں یہ میری نجات کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں نمازیں کیا پڑھ سکتا ہوں زانی گرامی، ہماری نمازیں کیا نمازیں ہوتی، ادھر توجہ ادھر توجہ، روزہ کیا رکھتے ہیں ہم، اس کی غیبت، اس کی تہمت، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، دنیا کی باتیں، حج پہ بھی جا کے ہمارا یہی عالم ہے، عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو یہی عالم ہے۔ سنی گرامی، مجلس حسین، توسل اہل بیت انسان کو ولی اللہ بناتا ہے، یاد رکھیں ولی اللہ بناتا، اور یہی چیزیں آپ کی قبر میں اور آخرت میں کام آنے والی۔ امامت کا موضوع ایسا موضوع نہیں ہے کہ آپ کہو جناب امامت کا تعلق فقط دنیا تک ہے، یہ دوسروں کا عقیدہ ہے کہ امام فقط اس دنیا تک امام ہوتا ہے، ہمارا امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس دنیا میں بھی امام ہوتا ہے آخرت میں بھی امام ہوتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو ہم اپنے امام کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہمارا امام کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہمارا امام ہے۔ ہمارا امام حسین ہے، ہمارا امام امام مہدی ہیں، جن کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا اللہ کی راہ میں. ہمارا عشق ان کے ساتھ ہے, ہمارا دین ان کے ساتھ ہے, ہمارا ایمان ان کے ساتھ ہے, ہماری آخرت ان کے ساتھ ہے, ہماری دنیا ان کے ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہ اگر کوئی انسان پتھر سے بھی محبت کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسی پتھر کے ساتھ اسے محشور فرمائے. جو انسان جس سے محبت کرتا ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی لوہے کے ساتھ اٹھایا جائے, اگر کوئی جوتوں سے محبت کرتا ہے جوتوں کے ساتھ اٹھایا جائے, اگر کوئی جائیداد اور زمین سے محبت کرتا ہے اسی جائیداد کے ساتھ اٹھایا جائے. نصیب اپنا اپنا ہے, ذا نگرانی, آپ نے خود اپنا نصیب بنانا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا عشق امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. جن کا عشق حسین ہے, جن کا دل کا کعبہ حسین ابن علی ہے, خوش نصیب ہیں علی گرہ. جن کی آنکھوں میں مولا حسین کے لیے آنسو آ جائیں بہت بڑا زانی گرامی, اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت دی ہے, نعمت دی ہے. اور دیکھیں زانی گرامی, مرنے کے بعد یاد رکھیے گا اس بات کو, انسان سادے سادے سوالات بھی بھول جاتا ہے. کوئی آپ سے فلسفے کا سوال نہیں کیا جائے گا, اللہ آپ سب کو زندگی عطا فرمائے, سلامت رہیں آپ سب. لیکن مرنے کے بعد انسان سادے سوالات, کوئی فلسفیانہ سوال نہیں ہوگا آپ سے, کوئی ٹپیکل قسم کے مسائل, شرعی مسائل نہیں پوچھے جائیں گے آپ سے. آج سے پوچھا جائے گا من ربک, وہی جو آپ بچپنے میں اپنے بچے کو سکھاتے ہیں, بیٹا بولو اللہ ایک, یہی سوال آپ سے قبر میں ہو. من ربک, کون تمہارا رب ہے, تمہاری کتاب کون سی ہے. یہ جو بچے کو آپ رٹاتے ہیں چھوٹے سے, ایک سال کے بچے کو, دو سال کے بچے کو, کہ تمہاری کتاب کیا ہے, قرآن مجید ہے. تمہارا نبی کون ہے, آپ انہیں بچوں کو سکھاتے ہیں, محمد رسول اللہ میرا نبی ہے. تمہارا پہلا امام کون ہے, بچوں کو آپ سکھاتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہمارا پہلا امام. آخری امام کون ہے, امام مہدی. یہ زانی گرامی فنگر ٹپس کے اوپر جو آپ کو سوالات کے جوابات ابھی یاد ہیں اور بچوں کو آپ یاد کراتے ہیں, والدین اور باپ دادا نانا نانی اپنے بچوں کو پہلا سبق ہی دیتے ہیں, اور ہے بھی پہلا سبق ہی, دین کا پہلا سبق, انسانیت کا پہلا سبق یہی ہے جو ہم سے ابتدائی سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہی سوالات قبر میں کیے جائیں. لیکن زانی گرامی جب قبر میں ہم سے سوالات کیے جائیں گے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کہ ہمارا رب کون ہے, ہمارا نبی کون ہے, ہماری کتاب کون سی تھی, نام کیا ہے اس کا. عجیب ہے زانی گرامی, عجیب ہے, کیسے انسان بھول جائے جو ہم بچپنے سے پڑھتے چلے آئے, اللہ ایک, پنجتن پانچ, امام بارہ, معصوم چودہ, کتاب قرآن مجید, ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی گرامی قبر میں یہ چیزیں بھول جائیں گے انسان, تعجب کی بات ہے. کیوں بھول جائیں گے, کیوں تلقین دی جاتی, دو دفعہ مردے کو تلقین دی جاتی, ایک دفعہ جب قبر میں اتارتے ہیں اور ایک دفعہ جب اہل خانہ چلے جاتے ہیں, اس وقت میں تلقین پڑی جاتی, دو دفعہ مردے کو تلقین. اور کیا یہی باتیں ساری ابتدائی چیزیں, بھائی یہ مومن ہے, یہ عالم ہے, عالم اس دنیا سے گیا, اس کو دو دفعہ تلقین پڑھائی جا رہی, یہ تو دوسروں کو سکھاتا تھا, اس کو آج ہم سکھا رہے ہیں کہ جب دو ملک آئیں, دو فرشتے آئیں تو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے, کہنا میرا نبی محمد ہے, کہنا میرا امام علی ہے, میری کتاب قرآن ہے. عالم کو سکھا رہے ہیں, فقی کو سکھا رہے ہیں, کیوں ازان گرام. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ بہت بڑے فیلسوف ہیں, بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے مجتہد ہیں, ایک بہت بڑی تفسیر علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے بعد بہت بڑے مفسر ہیں انہیں کے شاگرد، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں انسان ان چیزوں کے جوابات دے پائے گا جس سے دنیا میں اس نے انسیت رکھی ہو. اگر آپ کی انسیت نہیں ان چیزوں سے تو آپ بھول جاؤ، بھول جاؤ. اگر اللہ سے انسیت ہے تو آپ جھٹ سے جواب دو، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اگر نبی سے انسیت ہے تو تمہیں سوچنا نہیں پڑے گا، جھٹ سے جواب دو کہ محمد میرے نبی ہیں. اگر قرآن سے انسیت ہے تو جھٹ سے کہو گے کہ میری کتاب قرآن ہے. اگر آئمہ سے انسیت رہی دنیا کے اندر تو جھٹ سے بتاؤ گے یہ 12 امام ہیں میرے. لیکن اگر انسیت نہیں رہی عزیزانِ گرامی ان میں سے کسی شے سے بھی، تو جب تک تمہیں وہ چیز یاد نہیں آئے گی اللہ کا عذاب تم پر آتا رہے. لہذا نقل کیا اپنے اساتذہ سے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کئی سالوں تک عالم برزخ میں یاد ہی نہیں آیا کہ ان کا نبی کون تھا. جب ان کے نبی کا نام یاد آیا اور بتلایا تو ان کی خلاصی ہوئی. کتاب خدا کا نام بھول گئے، قرآن مجید کا نام بھول گئے، یہ کتاب کس پر نازل ہوئی تھی؟ چونکہ انسیت نہیں نا قرآن مجید سے، ہم قرآن پڑھتے نہیں، تو جب قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پہ توجہ نہیں کرتے، قرآن سے عشق نہیں کرتے، قرآن سے محبت نہیں کرتے تو انسیت بھی نہیں ہے. جب انسیت نہیں ہے تو آپ بھول جاؤ گے. میرے جوان جو یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں سب سے پہلے ہم ان چیزوں سے انسیت پیدا کریں. دیکھو یہ دنیا گزر جانے والی ہے بہت تیزی سے، آج یہ مرحومہ اس دنیا سے گئی، کل میں جاؤں گا، سب نے جانا. جو چیز حقیقت میں انسان کے کام آنے والی ہے وہ یہی وحدانیت ہے، یہی نبوت ہے، یہی امامت ہے، یہی کتاب خدا ہے. انسان کا عمل صالح ہے کہ جو انسان کے کام آنے والا ہے. میں نے بہت زحمت دی ہے زانی گرامی آپ کو. یہ مومنہ جو جناب زینب کی عاشق تھی، عزادار تھی بی بی زہرا کی، عزاداروں ہم اسال ثواب کے لیے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اسال ثواب کے لیے، مردے کے لیے زانی گرامی سب سے بڑا جو ہدیہ ہو سکتا ہے وہ یہی غم حسین میں بہنے والے آنسو، یہی مصیبت اہل بیت ہے. زانی محترم، دو جملے میں جناب زہرا کے عنوان سے اور جناب زینب کے عنوان سے عرض کروں گا کہ میری بیوی زہرا جب دربار میں گئی ہے نا، نا محرموں کا مجمع تھا لیکن زہرا کے سر پہ چادر موجود تھی، کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی نہیں تھی. لیکن عزاداروں، جب زہرا خالی ہاتھ لوٹی ہے نا تو تاریخ نے لکھا کہ جناب زہرا کی کمر جھکی ہوئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اور جب گھر میں آئی ہے نا جناب زہرا زمین پر گر گئی اور کہا میری زینب کو بلاؤ، میری زینب کو بلاؤ. زینب آئی اور زینب سے کہا، زینب آج میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، میرا یہ حال ہوا ہے، کل تو شرابی کے دربار میں جائے گی. اجرکم اللہ. عزاداروں، جناب زینب نے عجیب سفر کیے ہیں. 11 محرم کو جب قافلہ چلنے لگا نا تو عمر سعد نے کہا بیویوں کو ناکوں پر سوار کروایا جائے. عزاداروں، وہاں علی کی بیٹی کو جلال آیا، कहा अब कोई ना महरम हमारी बीवियों को हाथ ना लगाए, मैं खुद सारी बीवियों को सवार करवाऊंगी। अजादार ज़ैनब ने एक एक करके तमाम बीवियों को सवार करवाया, लेकिन अब अली की बेटी मैदान करबला में तन्हा खड़ी है, ज़ैनब को सवार करवाने वाला कोई नहीं है। वह नजरत इला यमीनन व शमाला, ज़ैनब ने दाएं देखा, ज़ैनब ने बाएं देखा, ना अब्बास नजर आए ना भैया हुसैन नजर आए। एक दफा फुरात का रुख करके कहा, वाह गुरबता वापसा वाह हुसैना, हाय ज़ैनब, अब्बास तेरी ज़ैनब इतनी गरीब हो गई, आज ज़ैनब को सवार करवाने वाला कोई नहीं है। अज़ादारों, बस एक ज़ैनब का सफ़र ये है, और दूसरा सफ़र ज़िंदाने शाम से जब रहाई मिली तो एक दफ़ा सैयद सज्जाद ने आकर कहा, फूफी अम्मा मारियाँ तैयार है। ज़ैनब कमरे से बाहर निकली, क्या देखा कि अमारियों पर रंग बिरंगे पर्दे लटके हुए हैं। ज़ैनब वापस गई, जब वापस गई ना सैयद सज्जाद दौड़ कर गए, फूफी अम्मा क्या बात है, आप सफ़र पे वापस नहीं जाएंगी मदीने। कहा सैयद सज्जाद, अब ज़ैनब इस काबिल ना रही, अरे मेरा अकबर मारा गया, मेरा भैया अब्बास मारा गया, मेरा हुसैन मारा गया, अब ज़ैनब इस काबिल ना रही कि रंग बिरंगी अमारियों में सवार हो। इनसे कहो काले पर्दे लटकाएं, मैं काले पर्दे वाली अमारियों में सवार होंगी। अज़ादारों, बस ज़ैनब सवार हुई, बीवियों को गिनना शुरू किया, देखा कहीं रुबाब नजर नहीं आ रही। अज़ादारों, बस जिंदान में चले, क्या देखा रुबाब एक नन्नी सी कब्र से लिपटी हुई कह रही थी, अरे मेरी लाडली सकीना, तुझे आज़ाद होने का बड़ा शौक था, हम चले मदीना, लेकिन तू हमेशा के लिए जिंदा निशाम में कैद हो गई। अज़ादारों, बस ज़ैनब जब मदीने पहुंची है ना, एक दफ़ा उम्मे कुलसूम ने शेर कहना शुरू किए, मदीना हमारा इस्तकबाल न करना, हमारा हुसैन मारा गया, हमारा अली अकबर मारा गया, हमारे पर्दे छिन गए, मदीना हमारा इस्तकबाल न करना। अज़ादारों, बस ज़ैनब आई, ज़ैनब आई नाना की खिदमत में, नाना की बारगाह में आई और आकर कहा, नाना तेरी ज़ैनब उजड़ कर आ रही है, नाना मेरा पर्दा छिन गया, नाना तेरा हुसैन मारा गया, नाना मैं हुसैन को करबला में छोड़ कर आ रही हूँ। अज़ादारों, बस जुमला कहा एक ज़ैनब ने, एक अजीब जुमला कहा, कहा कि नाना अगर यह ना महरम ना होते ना, तो मैं अपने बाजुओं के निशानात दिखाती, अरे मेरे हाथों में रसन बांधी गई, मुझे कूफा और शाम के बाजारों में फिराया गया। अज़ादारों, बस ज़ैनब आई अपनी माँ की कब्र पर, माँ से आकर कहा, अम्मा तेरी ज़ैनब आ गई, लेकिन जब मदीने से गई थी ज़ैनब का पर्दा सलामत था, ज़ैनब का हुसैन सलामत था, लेकिन हुसैन को ना ला सकी। अम्मा तेरे लिए एक सौगात लाई हूँ, अज़ादारों सुन सकते हो तो सुनना, अम्मा तेरे लिए सौगात लेकर आई हूँ, अपने दामन से खून भरा कुर्ता निकाला, अम्मा की कब्र पर रख के कहा, अम्मा हुसैन तो ना आ सका, ये खून भरा कुर्ता तेरे लिए हदिया। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون بار الله ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الله اس مجلس کا ثواب، ناسوؤں کا ثواب، فضائل و مصائب کا ثواب اس مرحومہ کو ایصال فرما، برزخ اور آخرت کی منزلوں کو ان کے لیے آسان فرما، آج کی شب میں اور ہر شب میں انہیں دسترخوان جناب زینب پر جگہ عنایت فرما، نور مولا حسین سے اس مرحومہ کی قبر کو منور فرما، جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کا ہم سب کو اپنی موت کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کا ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہدا میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔